یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ اهلا ومرحبا، اللہ عز و جل کا احسان ہے کہ یہ نیکیوں بھرا علم کے موتیوں سے مالا مال، نیکیوں کا خزانہ مدنی مکالمہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ موضوع بھی بہت بڑا دلچسپ ہے، جب مجھے پہلی دفعہ اس کا پتہ چلا، میسج تشریف لایا قبلہ نگران شورا کا، تو بہت سارے خیالات نے آ گھیرا، اور مطلب ہے ہی ایسا آمد مصطفیٰ کا مقصد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو دل جو ہے نا وہ تجسس، جہاں اور سارے بہت سارے خیالات آ رہے تھے، تجسس کے جذبات سے بھی وہ لبریز ہو رہا تھا، اور سوچتا تھا کیا فرمائیں گے، کیا کہیں گے، یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، ہمیں کس طرح سے سکھانا چاہ رہے ہیں، کہاں کس طرح سے ہماری خیر خواہی ہوگی۔ تو چلیں دیکھتے ہیں، آپ بھی متجسس رہیے، میں بھی متجسس رہتا ہوں، کیا مدنی پھول ملتے ہیں بڑوں کی بارگاہ سے، بزرگوں کی بارگاہ سے، ساتھ ساتھ رہیے گا۔ منقول ہے کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بارگاہ داؤدی میں علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام میں حاضر خدمت تھے، تو کچھ تیار کر رہے تھے حضرت والا، مگر ان کی جو ہے ظاہر ذہانت کی رسائی وہاں تک نہیں تھی کہ یہ کیا چیز تیار ہو رہی ہے، خاموش رہے۔ جب تیار ہو گئی تو فرمایا کہ ذرا ہے، لڑائی کے لیے خوب چیز ہے۔ لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست وہاں تک نہیں پہنچ رہی تھی جو حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کام کر رہے تھے۔ دنیا کے اندر بھی ہم اس طرح کے معاملات دیکھتے ہیں کہ ایک ذہین شخص ہے، کوئی بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، اور وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہماری سمجھ میں اس کی حکمت نہیں آتی کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ اس کا کیا فائدہ ہوگا، کیا بینیفٹ ہے، کیا اس کے فیوچر میں نتائج مرتب ہوں گے۔ لیکن جب بعد میں وہ ایکسپلین کرتے ہیں، یا ایز دا ٹائم گوز بائے، جیسے ٹائم آگے بڑھتا ہے اور جب اس کے نتائج ثمرات، اس کے فروٹس ہمیں حاصل ہونا شروع ہوتے ہیں، رزلٹ ملنا شروع ہوتے ہیں، تو پھر ہم حیران رہ جاتے ہیں، ارے کمال ہو گیا، یہ کر رہے تھے، یہ اس لیے کر رہے تھے، یہ بینیفٹس ان کو لینے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو جتنا زیادہ جینیس ہوتا ہے، جتنا زیادہ عقل مند ہوتا ہے، جنرلی اسپیکنگ دیکھا یہی جاتا ہے کہ وہ اتنا ہی زیادہ دور اندیش ہوتا ہے، اور اس کے کیے ہوئے کاموں کی حکمتیں جو ہیں وہ اسی طرح زیادہ ہوتی ہیں، اور عام ذہانت کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل، جو حکیم مطلق ہوگا، جو حکیم مطلق ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تمام حکیموں کو حکمت عطا کرنے والا ہے رب کریم، اس کے تو ہر کام میں بے شمار حکمتیں ہیں، ہماری عقل کی وہاں تک رسائی بھی نہیں ہے۔ جب موضوع سامنے آیا تو ذہن میں طرح طرح کے خیالات جو ہے نا وہ آنا شروع ہوئے کہ محمد مصطفیٰ کا مقصد، بھیجنے والا کون، کسے بھیجا جا رہا ہے، کتنی بڑی نعمت مل رہی ہے، کیا مقاصد ہوں گے، کیا کیا سیکھنے کو ملے گا۔ تو حضرت والا پہلے تو اہلا و مرحبا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ کو اس موضوع سے پتہ چلا کہ یہ موضوع ہے اور اس پر جانا ہے، بات کرنی ہے، تو خیالات کا تانتا بنتا ہے نا، ذہن میں آتے ہیں مختلف، کن خطوط پر ذہن گیا، اجمالی خاکہ، اور پھر موضوع کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آ جائے، تاکہ ماشاءاللہ اہلا و مرحبا نگران شورا کی زیارت، ماشاءاللہ آمد مرحبا، آمین آمین۔ الحمدللہ مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، آپ بھی آ گئے ہیں،
جی میں تدا صاحب کے ساتھ،
ماشاءاللہ جی جی۔ تو میں آپ دونوں حضرات سے یہ جاننا چاہوں گا، پہلے تو آپ موضوع منتخب کرنے میں بھی ظاہر ہے کہ آپ کا ایک رول ہوتا ہے.
یہاں پر تھوڑا سا
جی جی
موضوع کیسے بنا,
جی جی
میں بھی چاہ رہا تھا کہ ابھی آپ مفتی صاحب کی طرف گئے تھے نا,
جی 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 جی
اس مکالمے کی پہلے بات ہو جائے جس مکالمے کے ذریعے یہ موضوع مرتب ہوا.
مدینہ 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 مدینہ
مفتی صاحب اجازت ہے میں کچھ عرض کروں؟
جی ایسا فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. پہلے تو ہم کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیں.
لبائک لبائک.
کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے, اور نیت یہ بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے. اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. مدنی مکالمے کے شورا کا اور مدنی چینل کے ناظرین حسب حال نیتیں کریں. فیضان مدینہ میں جو اسلام بھائی موجود ہیں, یہ بھی جو ہمارے ناظرین ہیں جو فیضان مدینہ میں جمع ہو کر اگر دیکھ رہے ہوں گے, تو وہ بھی اپنے حسب حال نیتیں یوں کرتے جائیے کہ اول تاخیر موبائل فون کے استعمال سے بچیے, کیونکہ آج بڑا اہم ترین اور بڑا ہی اہم ترین موضوع ہے جس کی انشاءاللہ میں ابھی وضاحت کروں گا. ساتھ ہی یہ بھی نیت کر لیجئے کہ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. جو موضوع اس وقت بیان کیا جا رہا ہے اس موضوع کو بڑی توجہ سے سن کر اس کے مدنی پھول لکھ کر حتی الامکان جو اہم مدنی پھول لکھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی نیت کر لیجئے. میں بھی نیت کرتا ہوں الہ کلمۃ الحق کے لیے اس سلسلے میں شامل رہوں گا, نیکی کی دعوت دوں گا, برائی سے منع کروں گا. میں نے الحمدللہ نیت یہ بھی بنائی ہے کہ مفتی صاحب الحمدللہ یہاں جلوہ فرما ہے, کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ ان کے ارشادات سنوں, کیونکہ یہ بہت ہی علمی موضوع ہے اور اس کی موضوع میں حساسیت بھی ہے. اور ان کی زیارت کرنے بھی میں نے نیت کی کہ عالم کی زیارت یہ بھی عبادت ہے. نیز یہ کہ جاوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت کی بھی نیت کی ہوئی ہے, قہا کا لگانے اور لگوانے سے بچنے کی بھی نیت کی ہوئی ہے. ہاں البتہ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین وغیرہ کی کچھ تلطف جس کو کہتے ہیں یا خوش طبعی کے حوالے سے کہتے ہیں, اگر کوئی ایسے یا انگلش کے ورڈ ہو گئے یا کچھ اس طرح کے کلمات ہو گئے, اس کے لیے اچھی اچھی نیتیں بناتا ہوں, اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے. عرض یہ ہے کہ موضوع کچھ اور لینے کا ذہن تھا,
اچھا
لیکن پھر مدری مشورہ ہوا مفتی صاحب کے ساتھ,
جی جی,
تو بڑا بتائی انہوں نے ایک بیک گراؤنڈ بیان کیا مفتی صاحب نے کہ ابھی ہم نے پچھلے دنوں آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منایا ہے, یعنی آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن منا لیا.
ٹھیک ہے,
کیا ہی اچھا ہو کہ اب ہم آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مقصد ہے اس کو بھی اب لے لیں.
مدینہ مدینہ
یہ ہمارا تھا بنیاد. میں نے وہ مطالعے کے لیے
جی جی
مشکات شریف وغیرہ کا بھی میں نے تھوڑا سا مطالعہ کرنے کی کوشش کی. مفتی صاحب باقاعدہ یہ دیکھا کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو فضائل و مناقب ہیں
جی جی
اس کے ساتھ ہی ساتھ چلتے چلتے آگے عادات اور اخلاق کریمہ کا بیان شروع ہو جاتا ہے. تو یوں یہ موضوع بڑی مناسبت رکھتا ہے, خاص طور پر اس ماہ مبارک میں جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بہت سارے الحمدللہ فضائل کے بیانات ہوتے ہیں. پھر یہ بھی مشورہ ہوا کہ اس میں مفتی صاحب کیا کیا موضوعات ہونے چاہیے,
جی جی,
اور کن کن موضوعات پر ہمیں مدنی مکالمہ کرنا چاہیے جیسے ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو, مدنی چینل کے ناظرین کو بھی نفع ہو. بہت کچھ اس میں مشورے ہوئے. مفتی صاحب نے بہت پیارے پیارے مدنی پھول بھی مجھے
مرحبا
میل کیے. اب چونکہ ایک اس موضوع کا بڑا ہی پیارا اور عمدہ خاکہ
جی جی
میں گمان کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے مفتی صاحب کے ذہن میں ہوگا, زیادہ عرض یہی ہے کہ مفتی صاحب سے ہی اس کا آغاز لیا جائے کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو مقاصد ہیں, بعثت مقصد بعثت بھی اس کو کہتے ہیں لیکن چونکہ یہ تھوڑا سا مشکل ہے تو میں یہ بھی ایک علم دین حاصل کرنے کی نیت سے
جی جی
کہ بعثت کو بعثت کیوں کہتے ہیں اور عوام کو آپ اس لفظ کو کیسے سمجھائیں گے مفتی صاحب؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظ بعثت کا مطلب تو بھیجنا ہے.
جی جی.
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت نبی اور رسول کے بھیجا, تو اسی لیے ہم اردو زبان کے اندر لفظ استعمال کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث کیے گئے. تو مبعوث کرنے کا مطلب ہی بھیجنا ہوتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے بحیثیت نبی اور رسول کے آپ کو بھیجا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آمد مبارکہ ہے, اس پر جو ذہن اس کی طرف گیا تھا وہ اسی حوالے سے تھا.
جی جی.
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ.
اللہ اللہ.
بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین سیرت موجود ہے, بہترین اسوہ موجود ہے, بہترین نمونہ موجود ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جب سب کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے اور بطور خاص مسلمانوں کے لیے,
جی جی,
تو میلاد شریف جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس اسوہ مبارکہ اور اس سیرت مبارکہ کا پہلا باب ہے. میلاد مبارک جو ہے یہ سیرت کا پہلا باب
ہے. ٹھیک ہے.
اور اس کے بعد پھر اگلے ابواب شروع ہوتے ہیں جو اعلان نبوت تک جاتے ہیں. پھر اعلان نبوت کے بعد مکی زندگی ہے, پھر مدنی زندگی ہے, اس دوران نزول قرآن ہے اور تعلیمات اسلام ہے اور مقاصد قرآن ہے. تو چونکہ ہم جو پہلا باب ہے اس کو الحمدللہ بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں, تو اب جو اس سے آگے والا جو اس کا پریکٹیکل حصہ ہے,
صحیح,
وہ بھی مسلمان کی زندگی کے اندر ہونا ضروری ہے. یعنی ہم وہ ہیں کہ جو اپنی محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی بھی کرتے ہیں,
ٹھیک ہے,
اور پھر جو آپ کی تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں,
ماشاءاللہ.
اور ایک حقیقی مسلمان ہوتا وہی ہے کہ جس کے اندر محبت بھی ہوتی ہے اور اطاعت بھی ساتھ چل رہی ہوتی ہے. یعنی محبت اور اطاعت دونوں ساتھ ساتھ چلے. اطاعت جو ہے یہ محبت کا نتیجہ ہوتا ہے. جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی بات مانتا ہے.
صحیح.
تو اطاعت محبت کا نتیجہ. اور انبیاء کرام علیہم السلام کی تشریف آوری کے مقاصد میں ایک جو بہت بڑا مقصد قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا وہ اطاعت ہی کو بیان کیا گیا. قرآن اللہ پاک اللہ کے اندر یہ, وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله, اور ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اسی لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت اختیار کی جائے.
اللہ اللہ.
تو انبیاء کرام علیہم السلام کی تشریف آوری کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر بیان فرما دیا,
مدینہ مدینہ,
کہ لوگوں مدینہ کے لیے, لوگوں کے حق میں انبیاء علیہم السلام کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری اور سب سے افضل نبی, لہٰذا آپ کی تشریف آوری کے بنیادی مقاصد میں یہ مقصد یقیناً شامل ہے کہ لوگ آپ کی اطاعت کریں, مسلمان آپ کی اطاعت کریں. یہاں پر کچھ ڈائمینشنز ہیں, بیسیکلی کچھ جہتیں ہیں.
جی جی.
کہ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں بھیجا.
صحیح ہے.
اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریاں تھیں, آپ کی ڈیوٹیز کے اندر جو چیزیں شامل تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کام کرنے کا فرمایا اور آپ کی یہ ذمہ داریاں مقرر فرمائی.
ٹھیک ہے.
اور تیسرے نمبر پہ وہ ہے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر عمل کیا, تو اب اس عمل کے اندر امت کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں.
صحیح.
امت کے لیے اس میں کیا کیا چیزیں. تو یوں تین جہتیں اس کی بنتی ہیں. اس میں جو سب سے پہلا جو ہمارا کلام ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بطور خاص کیا ذمہ داری عطا فرمائی. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے, یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول, آپ لوگوں کو تبلیغ فرما دیں اس کی جو آپ کی طرف پیغام بھیجا جاتا ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک, آپ کے رب کی طرف سے آپ کی جانب جو کچھ نازل کیا گیا آپ لوگوں تک پہنچا دیں.
ٹھیک ہے.
وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اور اگر آپ نے یہ نہ کیا, جو خدا کے احکام ہے وہ لوگوں تک نہ پہنچائے, اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا.
اللہ
یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ. اس آیت مبارکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پہلا فریضہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی، جو کلام، جو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، آپ نے تمام کا تمام امت تک پہنچانا جو قرآن کی شکل میں. پھر آگے کچھ باطنی وحی ہے، کچھ پوشیدہ باتیں ہیں، جو اسرار کی باتیں، وہ ہر ایک تک پہنچانا ضروری نہیں.
ٹھیک ہے،
تو یہ ہے سب سے پہلی بات.
صحیح
کہ آپ قرآن جو ہے وہ لوگوں تک پورے کا پورا پہنچا دیں، اللہ کے احکام لوگوں تک پورے کے پورے پہنچا دیں. اب اس کے بعد پھر اگلے مرحلے شروع ہوتے ہیں جس میں جو پورا دور نبوت ہے اور جو اس سے پہلے قرآن پاک کی روشنی میں یا احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرتوں کو دیکھتے ہیں، ان کی سیرتوں میں جو سب سے نمایاں پہلو اور جس میں وہ ساری زندگی مشغول رہے،
جی جی،
کیونکہ وہ انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ اسی کام میں گزارا جو بطور خاص ان کی ڈیوٹی تھی. یعنی عبادات ہیں اور ذکر اللہ ہے، یہ تو وہ ہیں جو ان کی پرسنل جابز کہہ لیں، اپنی ذاتی مصروفیات کہہ لیں، انفرادی عمل ہے، لیکن جس کے لیے ان کو بھیجا گیا وہ بطور خاص جو ہے وہ ہے دعوت اللہ، یعنی اللہ تعالی کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ تعالی کی طرف لوگوں کو دعوت دینا. اسی لیے قرآن پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف مبارک کو بار بار بیان کیا گیا. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، کہ اے غیب کی خبریں دینے والے، بے شک ہم نے آپ کو شاہد اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، و داعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والا بنا کر بھیجا. وسراجا منیرا، اور آپ کو ایسا ہم نے روشن سورج بنا کے بھیجا کہ جو دوسروں کو روشن کر دینے والا ہے، روشن کر دینے والا سورج بنا کے بھیجا. اب اس آیت مبارکہ پر غور کریں، اس میں جو بطور خاص وصف بیان ہوا، ایک ہے شاہدن، حاضر و ناظر ہیں، آپ گواہ ہیں. دوسرا ہے مبشرن، آپ خوشخبریاں سنانے والے ہیں.
اللہ اللہ،
لوگوں کو حسن اعتقاد پر، یعنی ان کا عقیدہ درست ہو ان کو خوشخبری دے، ان کا عمل درست ہو ان کو خوشخبری دے، اعمال صالحہ کے اوپر ان کو بشارتیں سنائے، اور خوشخبری سنانے کے ساتھ ان کو ڈر سنانے والے. اگر خدا پہ ایمان نہیں لاتے، اگر نبی کو نہیں مانتے، اگر خدا کی تعلیمات کو نہیں مانتے، اگر ان کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو ان کو ڈر سنانے والے. اچھا، اب یہ تبشیر اور انذار جو ہے، یعنی خوشخبری دینا اور ڈر سنانا، یہ بذات خود یہ اللہ کی طرف دعوت دینا ہی ہے کہ خوشخبری اس لیے دی جا رہی ہے نا، لوگوں کو اچھے عمل کا بتایا جا رہا تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، برے عمل سے ڈرایا جا رہا تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. لیکن دعوت اللہ ایک ایسا بطور خاص بنیادی طور پہ وصف ہے کہ ان دو لفظوں کے ضمن میں آ جانے کے باوجود اسے علیحدہ طور پہ پھر بیان کیا گیا، وداعین الی اللہ باذنہ. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ چونکہ مقاصد نبوت اور مقاصد بعثت کے اندر اس کی بطور خاص اہمیت ہے اور اس کی بطور خاص ضرورت ہے، لہذا اس وجہ سے اسے مختلف پیرائے کے اندر بیان کیا گیا.
مصطفی، سادہ لفظوں میں اسے نیکی کی دعوت کے لحاظ سے جو آج کل کی ہماری ٹرمینالوجی یہ دی جا سکتی،
یہ نیکی کی دعوت بھی یعنی ہی اسی کا ترجمہ ہے.
اچھا،
دعوت اللہ کا مطلب ہے اللہ کی طرف بلانا، یعنی اس راستے کی طرف بلانا جو راستہ خدا تک لے جانے والا ہے، جو خدا کا قرب دلانے والا ہے، تو اس کو ہم نیکی کی دعوت کا نام دے سکتے. یہ ایک بڑی اچھی اصطلاح ہے، عام فہم اصطلاح ہے، دعوت اللہ بھی ایک اصطلاح ہے، اور اسی کو یوں دوسرے الفاظ کے اندر نیکی کی دعوت کے نام سے تعبیر کر سکتے.
نگرانی شروع، اگر آپ بھی قبلہ کچھ ایسے تاثرات کا اظہار فرمائے، آمد مصطفیٰ کے جو جذبات تھے، میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے جو جذبات تھے، اور نیکی کی دعوت اور اس پر جو سنتوں کے پر عمل کرنے کے حوالے سے مفتی صاحب نے ماشاءاللہ ایک ریلیشن شپ جو ہے وہاں سے لے کر ہمیں سفر بہ سفر کرواتے، منزل بہ منزل یہاں لے کر آئے ہیں. کچھ آپ مدنی پھول اس حوالے سے عطا فرمائیں گے. دونوں موضوعات کو میں چاہوں گا آپ لنک کریں، آپ بھی پھر مزید مفتی صاحب سے جو ہے مدنی پھولوں کا تبادلہ انشاءاللہ جاری رہے گا.
میں اب انتظار کر رہا تھا مفتی صاحب کو، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 پر بھی انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آئیں گے.
جی جی،
اور چلیں. تو مجھے میں یہ جیسے قرآن پاک کی چند آیات مبارکہ مفتی صاحب نے بیان کی ہیں،
جی جی،
جس میں انہوں نے بہت ہی پیارے انداز سے ارشاد فرمایا کہ سرکار مدینہ راحت قلب السینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کی گئیں,
جی جی,
ان ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ دیکھیں مفتی صاحب, تو یہاں ایک سوال کروں گا مفتی صاحب, جیسا بھی آپ نے فرمایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا مقصد, بعثت کا مقصد جو یہ بیان کیا گیا کہ آپ انہیں مطلب کہ وہ پورے کا پورا پیغام پہنچا دیں, اس طرح پہنچا دیں, اب قرآن ایک طرف کہتا ہے کہ یہ اس طرح آپ پوری دعوت پہنچا دیں, اس انداز سے پہنچا دیں, اور حجت الوداع کے موقع پر جو قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی تھی کہ ہم نے آج تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا, تو کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف قرآن نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں, اور پھر قرآن پاک کا یہ حکم اسی حد تک آخر کا ہی یہ ایک آیت کریمہ بیان کی جاتی ہیں, تو کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسری طرف آخر میں خود ہی قرآن ہی اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین تھا وہ مکمل طور پر تم تک پہنچا دیا, انہوں نے اپنے جو فرائض تھے وہ پورے کر دیے,
وسلم نے اپنے فرائض رسالت مکمل فرمائے, اس کے اوپر تو ہمارا قطعی ایمان ہے, ہمارا قطعی عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں عطا فرمائی وہ آپ نے پوری کی, یہ تو ہمارے دین کے ضروریات دین میں سے یہ چیز ہے نا, اس کا تو انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا,
ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
بقیہ یہ جو آیت مبارکہ ہے, یہ آیت مبارکہ خود اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس سے پہلے جو جو احکام آتے گئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امت تک پہنچاتے گئے, اور اللہ تبارک و تعالی نے خود پھر آخر میں اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا. تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک شہادت ہے, ایک گواہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا گیا آپ امت تک پہنچاتے گئے, اور اس آیت مبارکہ کے اندر اس کو ایک قسم کا واضح کر دیا گیا کہ دین کے جو احکام تھے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے پہنچا دیے گئے. باقی یہ کہ اس کے بعد کوئی آیت نازل ہوئی یا نہیں, یہ اختلافی مسئلہ ہے,
یہ الگ مسئلہ ہے. میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ماشاءاللہ بہت آپ نے جو ابتدا لیا نا, ابتدائی جو آپ نے مدنی پھول عطا فرمائے, تو اس پر مجھے یہ ساتھ ایک کنیکشن کے طور پر ایک آیت کریم
ماشاءاللہ,
تو مجھے چند جیسے مفتی صاحب آیات مبارکہ بیان کر رہے تھے آیات, تو میں نے چند حدیثوں کو سامنے رکھا تھا کہ جس میں خود سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی آمد کا مقصد بھی بیان فرمایا
اللہ
کہ
اللہ
مجھے کیوں بھیجا گیا.
ٹھیک ہے,
اب جیسے کہ مشکات شریف کے اندر یہاں پر ایک جو حدیث پاک موجود ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے اخلاق کے درجات مکمل کرنے اور اچھے اعمال کے کمالات پورے کرنے کے لیے مجھ کو بھیجا. تو یہ جو جیسے کہ یوں یہ نیکی کی دعوت دینا اور دیگر قرآن مجید کی آیتیں بیان کرنا وغیرہ کے ساتھ ساتھ الگ الگ جیسے کہ مفتی صاحب نے بیان کیا کہ الگ الگ چیزیں کر کے بیان کی گئی, تو ظاہر ہے کہ جب قرآن پاک کا بیان کیا ہی جا رہا ہے تو اس میں سب کچھ آ ہی گیا, کہ قرآن مجید کے اندر اخلاق کا بھی بیان موجود ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طرف یہ اپنا ارشاد عطا فرمانا, اور اس کی اگر میں نے شرح کو دیکھا جو مفتی صاحب مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو لکھی ہے, یہ بڑے مطلب کہ بڑے پیارے انداز سے لکھا ہے کہ ظاہری اور باطنی یہ دونوں معاملات میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اچھی عادات سکھانے کے لیے تشریف لائے تھے, ان کی اچھی عادات بھی درست کریں اور ان کی باطنی عادات بھی درست کریں. تو جو ہم نے موضوع لیا اس موضوع میں فی زمانہ اخلاقیات کو, جیسے میرا اپنا بھی ذہن بنا تھا کہ اخلاقیات کو لینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کہ ہم نے جس پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جشن ولادت 12 ربیع الاول کو یعنی 12 ربیع النور شریف کو جو ہم نے منایا,
جی جی,
اور کمالات بیان ہوئے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کا بیانات اس میں کیے جاتے ہیں,
ٹھیک ہے,
آمد کا بیان کیا جاتا ہے اور بہت ساری فضائل و برکات بیان کی جاتی ہیں, لیکن اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اعمال درست کرنے اخلاق درست کرنے کے حوالے سے ارشادات عطا فرمائے, پھر ارشادات کے ساتھ ساتھ جو خود اپنا کردار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش کیا, جس کو مفتی صاحب نے ابتدائی قرآن مجید کی آیت کے ساتھ بیان کیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت پاک ہے اس میں ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. تو ایک حدیث میں نے یہاں مطلب کہ دیکھی تھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے حوالے سے ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ تو عادتاً بری باتیں کرتے تھے اور نہ تکلفاً. کتنی خوبصورت گفتگو, کتنا خوبصورت ارشاد ہے کہ نہ عادتاً بری بات کرتے تھے نہ تکلفاً کرتے تھے, یعنی نہ تکلف کے ساتھ ایسی بات ہوتی تھی نہ عادت مبارکہ کے حوالے سے یہ ارشاد ہوا. ٹھیک ہے, نہ بازاروں میں شور کرنے والے تھے,
اللہ اکبر,
اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے لیکن معافی دیتے تھے اور درگزر کرتے تھے. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آپ بیماروں کی مزاج پرسی کرتے تھے, جنازوں کے ساتھ جاتے تھے, غلام کی دعوت قبول کر لیتے تھے, دراز گوش پر سوار ہوتے تھے. میں نے خیبر کے روز دیکھا کہ آپ ایک دراز گوش جس کو گدھا کہتے ہیں ہمارے عرف عام میں پر سوار تھے, جس کی مہار پوست کھجور کی تھی. تو یوں اپنے جوتے خود سی لینا اور اس طرح کا جو میل ملاپ کا جو ایک انداز تھا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق کے حوالے سے, عادت کریمہ کے حوالے سے, درگزر کے حوالے سے, تو یہ مطلب میں نے غور کیا کہ اس کو آج کے اگر سلسلے میں مزید موضوعات کے ساتھ ساتھ اگر اس کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے تاکہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جشن منانے والے یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو لینے والے بھی تو بنے نا,
ماشاءاللہ مدینہ
کردار اور اخلاق کو بھی تو اپنی زندگی کا حصہ بنائے, جو کہ ہمارے آج کے سلسلے کا یقیناً یہ بنیادی مقصد بھی ہے.
جی جی جی,
کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو مطلب کہ مقصد وراثت ہے, آمد کا جو مقصد ہے, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اخلاق کریمہ کی تکمیل کے وغیرہ کے حوالے سے جو کچھ ارشاد فرمایا, اور تم میں سے بہتر ہوئے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے, اور تم میں سب سے زیادہ بہتر میں ہوں اپنے گھر والوں کے لیے.
اللہ اللہ,
اس طرح اللہ کے ارشادات جو ملتے ہیں تو گھر ہو گیا, معاشرہ ہو گیا, اس طرح اطراف کا جو ماحول ہو گیا, اس میں جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اخلاق کریمہ, کردار مبارکہ, پھر اس کے مطابق جو ارشادات ہیں اس پر عمل کرنے کی یقیناً ضرورت ہے. اور جی دعوت جی اسلامی
مدینہ
جہاں
مدینہ
مطلب کہ میں ضرور یہ اس موقع پر عرض کروں کہ اس وقت جیسے جشن ولادت کا جو انداز دعوت اسلامی کا ہم نے دنیا بھر میں دیکھا.
ایسا آپ اس سے پہلے کہ دعوت اسلامی کے بارے میں یہ مدنی پھول آپ عطا فرمائیں, میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے, میں چاہ رہا ہوں پہلے یہ سوال لے لیں اس کے بعد پھر آپ اس طرف جائیں. اور سوال جی وہ میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ ہم بزرگان دین جب تاریخ وغیرہ ہم دیکھتے ہیں اس طرح سے واقعہ میں بلا شریف کے ہم موقع پر تو یعنی بزرگان دین کے بیانات اور اس طرح کے سلسلے وہ چلے آتے آ رہے ہیں, فضائل کا وغیرہ کا بھی بہت بیان ہوتا ہے, تو یہ ذرا یہاں پر بیان ہو جائے دونوں ہی بزرگوں سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا ماضی میں بھی بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا کہ فضائل کے ساتھ ساتھ جو اخلاق حسنہ ہیں, طیبہ ہیں اور سیرت طیبہ ہے اس پر بھی بزرگان دین جو ہیں ہمارے اسلاف کرام وہ بیان فرماتے رہے, امت کو اس کی طرف دعوت دیتے رہے, اور جو پھر فضائل میں بیان کرنے میں جو ایک کیا ہم کہہ سکتے ہیں اس طرح سے کہ جو محبت جوش مارتی ہے اور اس جذبات کو بڑے احسن طریقے اور حکمت سے بزرگان دین جو ہیں وہ عمل کی طرف لے کر جاتے رہتے, اور وہی سٹائل جو ہے کیا آج دعوت اسلامی کاپی کرنے کی کوشش کر رہی ہے کرتی ہے, اور کیا اسی حوالے سے ایکٹیویٹیز ہیں, دونوں سے میرا یہی سوال ہے, اپنا کنٹریبیوشن
ہم دونوں کا سوال مفتی صاحب سے.
اللہ اللہ,
دیکھیں اس میں عرض یہ ہے
جی جی
کہ یہ جو طریقہ ہے تین چیزیں یعنی یہاں پر بیسیکلی بنتی ہیں.
جی جی,
ایک تو بنتے ہیں فضائل,
ٹھیک
ہے, فضائل سے مراد ہے کہ یہ خوبیاں عطا کی گئیں آخرت میں یہ عطا کیا جائے گا, یہ چیز ایک, یہ فضائل ہیں, ان کا عمل کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا.
اوکے اوکے,
دوسرے نمبر پہ کردار ہے.
جی جی,
کردار کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا,
صحیح صحیح,
اور تیسرے نمبر پر تعلیمات ہیں.
ٹھیک ہے,
فضائل, کردار, تعلیمات, تین چیزیں. اب آپ کا یہ سوال تھا کہ جیسے ہم بیان کرتے ہیں فضائل بھی بیان کرتے ہیں اور کردار یعنی سیرت مبارکہ بھی بیان کرتے ہیں اور تعلیمات بھی بیان کرتے ہیں, جیسے یعنی دعوت اسلامی کا تعلیمات بیان کرنے کا تو ایک ہر کوئی جانتا ہے نا کہ سب سے زیادہ فوکس جو ہے اس چیز کے اوپر ہوتا ہے.
مصعب میں چاہوں گا پہلے ذرا تاریخ پہ تھوڑا سا ایک دو آپ کلام کر لیں, پھر اگر دعوت اسلامی کی ایکٹیویٹیز کو لنک کریں.
ادھر سے
مدینہ
دیکھیں, سب سے پہلے جو آئیڈیل ہے وہ تو قرآن پاک ہے.
ٹھیک ہے, مدینہ
قرآن پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بھی ہیں,
ٹھیک ہے,
آپ کا کردار بھی ہے اور آپ کی تعلیمات بھی.
کیا کہنے,
تینوں چیزیں
صحیح.
تو جب قرآن ہی تین چیزیں بیان کر رہا ہے
کیا کہنے,
تو اب اس سے پیچھے کی تاریخ کہاں سے آئے گی کہ قرآن پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بھی بیان کرتا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وانک لعلی خلق عظیم
ماشاءاللہ
عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا, اور اس طرح کی کثیر آیات مبارکہ, یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اس طرح کی یعنی آیات مبارکہ پڑھنا شروع کرے تو شاید بیٹھے بیٹھے بھی 100 کے قریب تو آیات پڑھی جا سکتی ہیں, اور قرآن پاک میں تو 1000 کے قریب اس طرح کی آیات مل جائیں گی. یہ ہے فضائل.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے,
یہ قرآن پاک کے اندر ہے.
صحیح ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار بھی قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ,
جی
آپ کے اخلاق, آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں, یہ آپ کا کردار ہے.
ماشاءاللہ
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, یہ آپ کا کردار ہے. اور خود العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین, معاف کرنا اختیار کرو, یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہے, یہ آپ کا کردار ہے. اور اسی کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا نا, کانا خلقہ القرآن. کسی صحابی نے یہ پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کیا تھے,
کیسے تھے؟ اللہ اللہ.
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا, کانا خلقہ القرآن, کہ آپ کے اخلاق مبارکہ تو قرآن ہے.
اللہ اللہ.
جو قرآن کے اندر اخلاقیات کی فہرست دی گئی
جی
ہے
جی جی جی,
وہ ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات مبارکہ ہیں, آپ کی زندگی کا حصہ ہیں.
ماشاءاللہ.
تو اب گویا اخلاق اور کردار جو ہے یہ بھی قرآن کے اندر, قرآن نے بیان کیا.
ٹھیک.
اور آپ کی تعلیمات تو قرآن سارا تعلیمات پہ مشتمل.
صحیح صحیح.
قرآن نماز کا, روزے کا, حج کا, زکات کا, حقوق العباد کا, ماں باپ کی خدمت کا, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا, پڑوسیوں کا, یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں.
مصعب میں تھوڑا سا سوال اور اسپیسیفک جو ہے کروں گا, اس کو تھوڑا نیرو کروں گا. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بزرگان دین میلاد وغیرہ کو سیلیبریٹ پہلے سے کرتے آ رہے ہیں, اور میلاد کے حوالے سے جب جب فضائل بیان کیے گئے تو کیا انہوں نے اس موقع کو اور میلاد کی مبارک محفلوں کو, میلاد کے انداز کو ہمارے بزرگوں نے حکمتوں سے اس موقع پر جس طرح آج دعوت اسلامی سلسلہ کر رہی ہے اور سیرت کی طرف لے کر آ رہی ہے, کردار کی طرف لے کر آ رہی ہے, تعلیمات کی طرف لے کر آ رہی ہے, اور ترویج و اشاعت کی جا رہی ہے الحمدللہ, اس حوالے سے تو کیا ہمیں یہ ماڈل پہلے سے مل رہا ہے یا؟
ہاں دیکھیں, وہ ماڈل پہلے نمبر پر تو قرآن سے مل گیا نا.
ٹھیک ہے.
کہ تینوں چیزوں کا بیان ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پہ اب آ جائیں صحابہ کرام کی طرف, کہ سب سے پہلا جو خیر القرون ہے وہ تو صحابہ کرام ہی کا یعنی زمانہ آتا ہے. ہم جتنے فضائل میلاد شریف کی روایتیں,
ٹھیک ہے,
اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں,
صحیح ہے,
یہ ہم تک کیسے پہنچا؟
کیا کہنے
صحابہ کرام
کیسے پہنچا بھائی؟
یہ
سوچے تو صحیح,
یہ صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا.
سبحان اللہ.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ, شمائل کریمہ, اخلاق حسنہ اور آپ کا کردار, یہ ہم تک کیسے پہنچا؟ صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا.
مدینہ مدینہ.
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہم تک کیسے پہنچی؟ صحابہ کرام کے ذریعے پہنچی.
ٹھیک ہے.
تو گویا صحابہ کرام تینوں چیزیں بیان کرتے تھے تو ہی تو ہم تک پہنچی
نا. کیا کہنے,
یہ تینوں بیان کرتے تھے تو ہم تک پہنچی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام کی سنت اور طریقے میں یہ تینوں چیزیں تھیں.
مدینہ مدینہ.
وہ فضائل بھی بیان کرتے تھے, وہ کردار بھی بیان کرتے تھے, وہ تعلیمات بھی بیان کرتے تھے. اب صحابہ سے یہ چیزیں تابعین کو پہنچی, تابعین نے آگے بیان کیا تو یہ تابعین کا بھی طریقہ ہوا, اور اس کے بعد بزرگان دین چلتے آ رہے ہیں اور یہ طریقہ ہم تک پہنچتا آ رہا ہے.
ماشاءاللہ. آپ نگران شورا فرمائیں کہ دعوت اسلامی کیسے کر رہی ہے اس کو, یہ بزرگان دین کا جو طریقہ ہے وہاں سے جو فیض کا دریا چلا ہے امیر اہل سنت کے دامن تک, دلی مبارک تک پہنچا ہے, یہاں سے قلب سے کیسے نور نکل رہا ہے, یہ ارشاد فرمائیے پلیز.
ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑی جامع اور معنی بات کی, اور ظاہر ہے کہ مفتی صاحب کی لکھی ہوئی بات پر میں حاشیہ تھوڑی لگاؤں گا.
اللہ اللہ.
مگر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب بات چلی حسن اخلاق کی,
جی جی,
اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کے حوالے سے, تو یہاں مطلب باتیں سنتے سنتے
جی
میرے
جی
ذہن میں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے کی جو متوا ہے وہ حسن اخلاق، مکارم اخلاق جو کتاب ہے جو دعوت اسلامی کے مقتوۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اس کتاب کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک مدنی پھول آئے تھے. یہ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اخلاق کے مختلف شعبوں کے متعلق حدیثوں کو جمع کیا ہے.
سبحان اللہ.
میں نے غور کیا کہ یہ جو حدیثیں جو جمع کی گئی ہیں،
جی جی،
اس میں حسن اخلاق کے حوالے سے کن کن موضوعات کو لیا گیا. یعنی یہاں بات چلی حسن اخلاق کی.
صحیح.
ہمارے عموماً جو حسن اخلاق ہے نا،
جی جی،
یہ ایک لمیٹڈ مختصر اور بہت ہی کم معنی میں لیا جاتا ہے، جو میرا اپنا اوپینین ہے.
ٹھیک.
یعنی ہم کسی سے اچھی طریقے سے ملتے ہیں نا، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اور طبیعت کیسی ہے آپ کی؟
صحیح.
ارے واہ. تو یہ حسن اخلاق ہو گیا.
ایسا تھوڑی سی میں اگر آپ کی بات کی تمہید کروں،
جی جی،
اس کے بعد آپ کی جو بات ہے نا اصل میں وہ اس کی تھوڑی سی شرح بن جائے گی. پہلے جو آپ نے حدیث مبارک شروع کے اندر بیان فرمائی تھی جو سنن کبریٰ میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثو لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا تاکہ میں اعلی اخلاق کو پایہ تکمیل تک پہنچا دوں.
سبحان اللہ.
یعنی اخلاق بذات خود اپنی انتہا کو پہنچ جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے مبعوث فرمائے گئے. دوسری بات یہ ہے کہ بیسیکلی حسن جو ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، خوبصورتی جو ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک حسن صورت ہے اور ایک حسن سیرت ہے.
ٹھیک
ہے. اور ہمارا ایمان اور ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ حسن صورت اور حسن سیرت میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کائنات میں کوئی دوسرا پیدا نہیں کیا. جو حسن صورت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا اور جو حسن سیرت آپ کو عطا کیا گیا، ایسا حسن صورت حسن سیرت کہیں بھی نہیں. اس لیے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ کا خلق مبارک بہت عظیم ہے، آپ خلق عظیم پر ہیں. اب یہ جو لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ہے، یہ ایک فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اس پر کلام ہو تو وہ اصل میں سمجھ نہیں آئے گی کسی کو، ورنہ اس جملے کا جو حسن ہے وہ اپنی جگہ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا.
اللہ،
یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے اخلاق بڑے عظیم ہیں، فرمایا کہ بے شک آپ اخلاق عظیم پر ہیں. گویا اخلاق مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بمنزلہ ایک سواری کے ہیں جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں. اچھا، اب ہمیں بھی یہ تعلیم دی گئی کہ ہم حسن صورت کے ساتھ حسن سیرت کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. جیسے آئینہ دیکھ کر جو پڑھنے کی دعا ہے،
جی جی،
وہ کیا ہے؟ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میری صورت کو اچھا بنایا، میری سیرت کو بھی اچھا بنا دے، تو نے میری خلق کو اچھا بنایا، اب میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے. تو یہ حسن صورت اور حسن سیرت دونوں کا بیان جو ہے اس حدیث مبارک کے اندر موجود. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اخلاق مبارکہ ہیں، یہ وہ عظیم اخلاق ہیں کہ جن کی گواہی خود کفار بھی دیا کرتے تھے.
اللہ،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب مبارک تھا صادق اور امین، اور یہ لقب مبارک اعلان نبوت سے پہلے تھا کہ آپ کو صادق کہا جاتا تھا، آپ کو امین کہا جاتا تھا. اور یہ صادق ہونا اور امین ہونا یہ اخلاقیات ہی کے باب کا ایک فرد ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے کردار کے بارے میں کفار سے فرمایا، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو دعوت دی اور انہوں نے آگے سے معاذ اللہ کذاب کہا، یا انہوں نے آگے سے جو ہے وہ شاعر کہا، کاہن کہا، مجنون کہا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے ایک بات رکھی، اور یہ بات اپنی نبوت کی دلیل اور اپنی بات کی صداقت اور حقانیت کے جو ہے وہ دلیل کے طور پہ بیان کی. فرمایا، فقد لبثت فیکم امورا من قبلہ افلا تعقلون، فرمایا کہ بے شک میں تمہارے اندر اس سے پہلے، یعنی اس دعوت سے پہلے، اس اعلان نبوت سے پہلے، میں نے تمہارے اندر ایک زندگی بسر کی ہے، ایک زندگی تمہارے اندر بسر کی ہے. افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ اگر تم میری سابقہ زندگی کو دیکھو جو میں نے تمہارے درمیان گزاری ہے، تو اس کو دیکھ کر تم سمجھ سکتے ہو کہ میری پوری کی پوری زندگی سچ کے اوپر، امانت کے اوپر، دیانت کے اوپر، صداقت کے اوپر، اخلاق کریمہ کے اوپر، اور ہر بہتر سے بہتر اخلاق کے اوپر گزری ہے. تو ایسا یکدم کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری زندگی کا اخلاق برطرف رکھ کے اور صدق و دیانت کو ایک طرف کر کے معاذ اللہ میں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا؟ تو گویا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پہ اپنے اخلاق مبارکہ کو پیش کیا.
اور سب سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ یعنی اخلاق مبارکہ کے حصے میں یہ دیانت، صداقت، امانت جو آپ نے اتنی ساری صفات کے نام لے رہے تھے، یہ ہیں. اور میرا بھی یہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ شاید معاشرے کے اندر جو ہے وہ کانسیپٹ وہ ملنساری تک ہی شاید جو صرف ملنسار ہو، بھلے باقی معاملات میں اس کے نمبر بہت ہی کم ہو، بڑا خوش اخلاق ہے. یہ اس کے اوپر چسپا کر دیا جاتا ہے.
یہی میں عرض کرنے لگا تھا
جی جی
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق مبارکہ کو جو اچھا کہا گیا
جی
اس میں صداقت بھی ہے اور اس میں امانت بھی ہے.
تو اگر
سچ بولنا اور امانت دار ہونا یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. تو اب یہ جو ایک کانسیپٹ ہے اخلاق کے بارے میں کہ محض ملنساری کا نام یا چہرے کے اوپر تھوڑی سی ملائمت ہے، نرمی ہے، مسکراہٹ ہے اور ملنے کے اندر تھوڑا سا اچھے انداز کے اندر، یہ بھی اخلاق ہے، یہ بھی اخلاق ہے، اس کا انکار نہیں، یہ بھی اخلاق ہے، لیکن اخلاق اس میں منحصر نہیں. تو اب جو نگران شورا فرما رہے تھے کہ امام طبرانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب جو ہے اخلاق کے بارے میں، مکتبۃ المدینہ کی شائع شدہ جو ہے، اس میں جو کتاب ہے اچھے اخلاق کے بارے میں
ٹھیک ہے،
لیکن اس میں جو پوری کی پوری ایک فہرست ہے
جی جی،
اس فہرست کو سامنے رکھ کے پتا چلتا ہے کہ اخلاق کن کن چیزوں پر اس کا اطلاق ہوگا، کن کن چیزوں پر بولا جائے گا.
غالباً یہ
اسی وہ کیا صورت ہے کہ اس کتاب کی فہرست کیا ہے، اب وہ ارشاد فرمائیے
جی. مدینہ
اس کتاب کی فہرست کو میں نے جب دیکھا تھا تو اول تو یہ کہ دیکھیں تلاوت قرآن، ذکر اللہ کی کثرت، زبان کی جو احتیاطیں ہیں، اسی طرح مساکین سے محبت اور ان کی ہمنشینی وغیرہ کے فضائل کے بیان کے ساتھ ساتھ خود ایک الگ سے حسن اخلاق کے فضائل بھی بیان کیے گئے. یعنی اگر کوئی شخص حسن اخلاق کا پیکر بنتا ہے، جیسے کہ فرمایا گیا کہ دن کو روزہ رکھنے والے، رات کو قیام کرنے والے کا وہ درجہ پا لیتا ہے، اس طرح کی روایتیں جو ملتی ہیں، تو اب اتنے جو حسن اخلاق کے فضائل بیان کیے گئے تو اب وہ حسن اخلاق کا، جیسے کہ ابھی ایک ملنساری اور چہرے پر بشاشت کا اور خوشی کا اور اس طرح مسرت کا ہو جانا، یقیناً یہ ایک حسن اخلاق کا جز ہے، کل نہیں ہے یہ. تو اگر اس کی وضاحت پہ جاتے ہیں نا کہ ایک شخص اگر اپنے آپ کو حسن اخلاق کا پیکر بنانا چاہتا ہے اور اس ان عنوان پر اسے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ملتی ہیں، جیسے کہ ابھی تین حصے بیان کیے گئے نا کہ ایک تو فضائل ہو گئے، پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اپنا عمل ہو گیا، پھر تیسرا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اس معاملے میں کیا کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں.
ٹھیک،
تو اگر ہم اس پر غور کریں تو نرم مزاجی،
صحیح،
عاجزی، لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنا، مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا،
اللہ اللہ،
یہ تو ہو گئی وہ تقریباً چیزیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان ہوئی.
صحیح،
نرمی اور بردباری، ٹالرنس اور سافٹنیس، صبر و سخاوت، غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پانا. اب دیکھیں یہ کتنا خوبصورت پہلو ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی ایسا مطلب کہ مس بیہیو کرتا ہے یا آپ کے ساتھ مطلب کہ کوئی رونگ ایٹیٹیوڈ، غلط انداز آپ کے ساتھ اختیار کرتا ہے، ڈیفینیٹلی اس وقت ایک فطری تقاضے کہتے ہیں انسان کو غصہ آ جاتا ہے. وہ مطلب مشتعل، اس کے جو جذبات ہیں اس میں ایک اشتعال اور ایک گرمی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس موقع پر اپنے آپ کو اپنے آپ پر قابو پانا،
صحیح،
پھر رحم دلی، پھر لوگوں سے درگزر کرنا،
ماشاءاللہ،
مسلمانوں کی خیر خواہی کی فضیلت الگ سے بیان کی گئی ہے،
سبحان اللہ،
لوگوں کے ساتھ کی خیر خواہی کرنا. یہاں مفتی صاحب الدین النصیحہ کو بیان کیا جائے گا
جی، سب
دین خیر خواہی کا نام ہے،
خیر خواہی کے اندر یقیناً یہ چیز شامل ہو جائے گی
جی. اچھا، اسی طرح اس حسن اخلاق کے اس میں دل کی پاکیزگی اور مسلمان کے کینے سے بچنے کو بھی بیان کیا گیا.
یہ تھوڑا سا ایسا
گفتگو ہے کہ دل کو پاکیزہ بھی رکھے
جی جی،
اور اپنے دل کو مسلمانوں کے کینے سے پاک رکھے، یہ بھی حسن اخلاق میں لیا گیا.
تھوڑا سا اگر کینے کو بھی ایکسپلین کر دینا، تھوڑا سا پھر آپ کنٹینیو کرتے رہیے.
پہلے میں فہرست ایکسپلین کر دوں، پھر کینہ بھی ایکسپلین ہو جائے گا.
لبائک لبائک.
اسی طرح لوگوں کی اصلاح کرنا، اس کو بھی حسن اخلاق میں لیا گیا.
اچھا،
اب حقوق کی حفاظت کرنا،
حقوق کی حفاظت
کرنے میں ڈیفینیٹلی یہ بھی لکھ لیں آپ، حقوق کی حفاظت کرنا کیا ہے
جی جی،
اور کینہ کیا ہے. انشاءاللہ پھر میں مفتی صاحب کی طرف بھی رجوع کروں گا.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
اسی طرح مظلوم کی مدد کرنے کو بھی حسن اخلاق میں لیا گیا، ظالم کو ظلم سے روکنے کو بھی حسن اخلاق میں لیا گیا. وہاں یقیناً میں یہ روایت کوٹ کرنے کو ذہن میں آ رہی تھی کہ ظالم کی بھی مدد کرنے کا حدیث پاک میں آیا ہے اور مظلوم کی مدد کرنے کا بھی حدیث پاک میں آیا ہے. تو عرض کی گئی کہ مظلوم کی مدد تو سمجھے, ظالم کی مدد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اس کو ظلم سے روکنا.
اللہ اکبر.
اسی طرح بے وقوف کو روکنا, مسلمانوں کی مدد کرنے اور ان کی ضرورت پوری کرنا, کسی کی پریشانی دور کرنا, کمزوروں کی کفالت کرنا, یتیموں کی کفالت کرنا, لا وارث بچوں کو پالنے اور ان کی تربیت کرنا, حسن سلوک, اچھے اعمال کرنا, اس کو بھی حسن اخلاق میں لیا گیا. مسلمانوں پر ظلم کرنے کی جو مذمت ہے اس کو بھی حسن اخلاق میں لیا گیا. مسلمان بھائی کے لیے سفارش کرنا,
یا اللہ,
مسلمان
اللہ.
کی عزت کے تحفظ اور اس کی مدد کرنا, لوگوں
اللہ.
سے محبت کرنا, راہ خدا عز و جل میں لشکروں کی مدد کرنا, حاجی کی مدد کرنے اور روزہ دار کا روزہ افطار کروانا,
کیا بات ہے,
چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت اور علماء کرام کا احترام کرنا,
سبحان اللہ.
علماء کے لیے مجلس کشادہ کر دینا,
سبحان اللہ.
مسلمان بھائی کو تکیہ دینا, کھانا کھلانا, اپنے بھائی کو لباس پہنانا, ہمسائے کے حقوق وغیرہ, ان سب کو حسن اخلاق میں بیان کیا گیا.
یعنی اتنا وسیع کانسیپٹ ہے یہ.
یعنی اگر صرف ایک, میں عرض کروں نا کہ غلام رسول بھائی, اگر صرف ایک مدنی چینل کا سلسلہ کا نام رکھا جائے حسن اخلاق,
صحیح ہے,
تو میرا گمان ہے کہ شاید 112, جس کو انگلش میں ایپیسوڈ کہتے ہیں نا, 112 ایک ساتھ,
صحیح ہے,
112 سلسلے اس کے ریکارڈ ہونا کوئی پرابلم نہیں ہے.
یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے.